السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ انبیاء آیت نمبر 94. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں. جیسے کہ قرآن کا مضمون ہمیں بار بار یہی بات بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر خاندان، حسب، نسب، قبیلہ، یہ صلاحیتیں یا ٹیلنٹ یا رنگ، خوبصورتی نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں پر جو فیصلہ ہوگا قیامت کے دن وہ صرف اور صرف ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے فمن یعمل من الصالحات، کہ جو نیک عمل کرے گا وہ ہو مومن، اور وہ مومن بھی ہوگا ساتھ میں، تو اس کے کام کی ناقدری نہیں ہوگی. اگر معمولی سا ذرہ برابر بھی اس نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، ہر چیز سامنے لائی جائے گی اور اس کا اجر اسے دیا جائے گا. تو جیسے کہ پہلے پچھلی آیت میں بات کی گئی تھی کہ سب ایک ہی امت ہے، امت واحد، لیکن لوگوں نے آپس میں فرقے بنا رکھے ہیں، تو تفرقہ بازی سے کوئی نہیں ہونے والا. نہ وہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ کون کس فرقے سے تعلق رکھتا تھا، کون کس نبی کا امتی تھا، بلکہ صرف دیکھا جائے گا کہ اپنے نبی پر ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والے لوگ تھے. اور یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی شافعی، کوئی حنفی، کوئی حنبلی، کوئی مالکی، نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ایمان والے تھے اور صالح تھے، نیک تھے، بس اس چیز کے بارے میں دیکھا جائے گا. اور یہاں پر جو بات آ رہی ہے کہ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ، ہم لکھ رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کرامن کاتبین ہمارا ہر وقت کا ریکارڈ ثبت کرتے جا رہے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں. آیت 95، وحرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اور وعدہ حق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یقیناً ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ ہم خطا کار تھے، یعنی ہم ظالم تھے. یہاں جو بات کی گئی ہے وہ حرام علی قرية اہلکناها انہم لا یرجعون، اور ممکن نہیں کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو پھر وہ پلٹ سکے. اس آیت کے مفسرین کرام نے کئی معنی بتائے ہیں اور تقریباً ہر معنی اپنی جگہ درست ہے. ایک تو یہ ہے کہ انہیں ترجمے سے جو بات واضح ہے، یعنی بعض مجرم بستیاں جو ہوتی ہیں ان کو ہم ہلاک کرتے ہیں، تو یہ دراصل ان کے جرم کا بدلہ ہوتا ہے، اور یہ پورے جرم کا بدلہ نہیں ہوتا، یہ تو صرف دنیا کا ان کو عذاب ہے. ابھی قیامت کا عذاب ان کو دیکھنا ہے، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوں گے تو اس وقت ان کے جرم کی اور مزید سزا ان کو، یعنی جو جرم انہوں نے کیا تھا اس کا پورا بدلہ ان کو آخرت میں، یعنی قیامت کے وقت دے دیا جائے گا. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس نہ آئے، یعنی ایسے ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے سامنے حاضر نہ ہو، ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور چونکہ حرام ان کا لفظ یہاں پر آیا ہے تو واجب کے معنی میں، جیسے کہ ترجمے بھی ہم نے ابھی پڑھا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا، یا پھر لا یرجعون میں لا کی جو معنی بتا رہے ہیں، یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کا دنیا میں پلٹ کر آنا حرام ہے. تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک معنی تو یہ بنے کہ ایسے ہو نہیں سکتا کہ قیامت کے دن وہ ہمارے سامنے حاضر نہ ہو، ان کو ضرور ہمارے سامنے آنا ہے. اور ایک معنی یہ بنے ہیں کہ جس بستی کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں وہ اس دنیا میں واپس پلٹ کر نہیں آ سکتی پھر، یعنی ایسے نہیں ہو سکتا کہ اس کو دوبارہ ہم پیدا کریں، دوبارہ زندہ کریں اور پھر وہ نیک عمل کریں، نہیں۔ ان کے اس برے عمل کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے ان کو لازماً وہ سزا بھگتنی ہوگی اور وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتے، نہ ہی ان کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کے تین معنی بتائے ہیں، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جس قوم پر عذاب الہی نازل ہو چکا ہو پھر وہ کبھی اٹھ نہیں سکتی، یعنی دوبارہ اس کی ترقی کرنا، دنیا میں اٹھنا، یعنی حیات نو ناممکن ہے۔ دوسرا معنی یہ بتایا ہے کہ ہلاک ہو جانے کے بعد پھر اس دنیا میں اس کا پلٹنا اور اسے دوبارہ امتحان کا موقع ملنا، یہ بھی ناممکن ہے۔ اس کی پیشی اب اللہ تعالی کی عدالت ہی میں ہوگی۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ جس قوم کی بدکاریاں اور زیادتیاں حد سے زیادہ گزر جاتی ہیں اور اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر ایسی قوم کو دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جس طرح سے وہ گمراہ ہو چکی تھی تو اب وہ ہدایت کی طرف پلٹ سکے، اور یہ تینوں معنی اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر یاجوج اور ماجوج کی بات کی گئی ہے، سورہ کہف میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یاجوج اور ماجوج بھی ایک نشانی ہے۔ ان یاجوج اور ماجوج کی جو خروج کا وقت ہوگا اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی جو برحق ہے، یا پھر قیامت کا وقت بالکل قریب آ جائے گا، اور جب یہ قیامت برپا ہوگی تو شدت ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں، یعنی کافروں کی آنکھیں خصوصاً پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس وقت کی ہولناکی کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصۃ ابصار الذین کفروا، کہ جب وہ وقت قریب آ جائے گا، وہ وعدہ برحق پورا ہوگا، تو کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور وہ اس وقت افسوس کر رہے ہوں گے کہ یا ویلنا، ہائے افسوس، ہائے ہماری کمبختی کہ ہم غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ یاجوج اور ماجوج کی جو یورش کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا، یہ اس وقت ہوگا جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، حذیفہ بن اسید غفاری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آپس میں قیامت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ترتیب سے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا، سب سے پہلا دھواں، دجال کا خروج، دابت الارض، اس کا ظاہر ہونا، آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کی یورش، تین مقامات پر زمین کا دھنس جانا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور ان 9 نشانے کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور انہیں ان کے اجتماع کے مقام یعنی شام کی طرف لے جائے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو یاجوج ماجوج کے بارے میں جو زیادہ ہمیں قرین قیاس جو بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا جو حملہ ہوگا وہ قیامت کے قریب ہوگا، اور وہ ایسے حملہ آور ہوں گے جیسے کہ کوئی شکاری قفس سے آزاد ہو کر، یعنی شکاری جانور جب قید سے آزاد ہو کر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے، تو یہ لوگ اپنی کثرت کی وجہ سے ہر بلندی پستی پر چھا جائیں گے، جدھر دیکھو انہی کا ہجوم نظر آئے گا، ان کا ایسا سیلاب گویا کہ ٹوٹ پڑے گا جس کے سامنے انسانی طاقت بے بس ہو جائے گی، اور یوں معلوم ہوگا کہ گویا ان کی فوج ہے جو پہاڑوں سے، ٹیلوں سے، ہر طرف سے پھسلتی اور لڑھکتی چلی آ رہی ہے۔ اور یہ بات بھی ضروری نہیں کہ یہ یاجوج ماجوج انسانوں پر حملہ آور ہوں گے، بلکہ ہو سکتا ہے یہ آپس ہی میں لڑائی جھگڑا یا فساد شروع کر دیں، یعنی دونوں قومیں آپس ہی میں بھڑ جائیں اور پھر ان کی لڑائی ایک عالمگیر فساد کا موجب بن جائے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ رکھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی مصیبتیں، مصائب یا آزمائشیں اللہ سے نہ مانگا کرو، اس کا سوال نہ کیا کرو، ہاں لیکن جب اگر اس میں گھر جاؤ تو پھر ثابت قدم رہو، صبر کرو۔ تو کبھی بھی ہم کو ایسی آزمائش ہی نہیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اچھا ہم کتنے زیادہ ایمان والے ہیں تو ہم پر کوئی مصیبت ڈال دے. نہیں, اللہ نہ کرے, ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تونے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا, اس طرح سے ہماری آزمائش نہ کر جو پہلے کے لوگوں پر آزمائش ہوئی, کیونکہ ہم نہیں جانتے ہم اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نہیں اٹھا سکتے. تو بہرحال قیامت کی بھی جو قائم ہونے کی بات آتی ہے, عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہوں گے. یہ مسلم کی حدیث ہے. ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل یعنی شر الناس یعنی بدترین لوگ ہوں گے, کہ قیامت ان لوگوں پر آئے گی جو سب سے بدتر ہوں گے. یہ بھی مسلم کی حدیث میں ملتا ہے ہمیں. تو یہ بدترین لوگ جب قیامت واقع ہونے کا منظر دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اس وقت وہ حسرت اور یاس کا شکار ہوں گے اور کہیں گے کہ ہم تو بھولے ہی رہے, اور پھر خود ہی کہیں گے کہ ہم بھول ہی نہیں گئے تھے بلکہ ہم ہی خطاوار تھے, ہم ہی ظالم تھے, ہم نے پیغمبروں کی بات نہیں مانی, اور پھر اس کا نقصان ان کو خود کو بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالی ہماری ذریت کو بھی اس سے محفوظ رکھے, آمین. آیت 98, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوہا وکل فیہا خالدون. بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم پوجتے ہو جہنم کا ایندھن ہیں, وہیں تم کو جانا ہے. اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے, اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے. کچھ بعض روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے, اور آج بھی شک کرنے والے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اچھا جن معبودوں کی پوجا کی جاتی رہی وہ اور ان کو پوجنے والے سب کے سب جہنم میں جائیں گے, تو پھر جن کی پوجا کی جاتی رہی ہو تو عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں, عزیر علیہ السلام بھی ہیں, یا حضرت مریم بھی ہیں اس میں, یا جبریل امین کی بھی لوگ پوجا کرتے ہیں, یا فرشتے بھی ہیں. تو بہرحال جو معبودان باطل ہوں گے وہ تو سب جہنم میں جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے معبود جہنم میں جائیں گے اور کون سے بچا لیے جائیں گے. تو بعض مشرقین نے اس وقت بھی یہ سوال پوچھا تھا, اور آج کے بھی بہت سارے جو دہری ہیں وہ اس طرح کا سوال پوچھتے ہیں کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں, یہود نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا, تو کیا یہ فرشتے اور عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کیا نعوذ باللہ یہ سب جہنم میں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا تھا کہ جو شخص بھی خود یہ چاہتا ہو کہ اس کی عبادت کی جائے وہ یقیناً جہنم میں جائے گا. اور اسی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے کہ جو فرشتے یا جن لوگوں کی بھی پوجا کی جاتی رہی ہے اگر وہ خود چاہتے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے تو وہ جہنم میں جائیں گے, لیکن جو اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے خود نہیں چاہا تو وہ سارے اس سے مستثنی قرار دیے گئے. جو خود تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے اور اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے لیکن بعد میں لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا, جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جن پانچ بتوں کو ود سوا یغوث یعوق اور نصر کو پکارا کرتے تھے وہ دیکھا جائے تو اللہ کے نیک بندے تھے, لیکن ان لوگوں نے شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ اچھا یہ نیک بندے دنیا سے چلے گئے ہیں, اب ان کی تم مجسمے بنا لو اور اپنے پاس رکھ لو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ کی یاد آئے. اور چنانچہ ان لوگوں نے ان کے مجسمے اس غرض سے بنائے کہ ان کو دیکھ کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے, لیکن بعد میں انہی مجسموں کی عبادت شروع کر دی. اور اس طرح سے دیکھا جائے تو شیطان اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا اور شرک کا آغاز ہوا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جائیں گے جہنم میں جنہوں نے خود خواہش کی ہوگی, جن کے خود دل میں یہ خیال ہوگا کہ ہماری پوجا کی جائے, ہماری عزت کی جائے, ہمارے آگے جھکا جائے, ہمارے آگے سجدے بجائے لائے جائیں, یا ہمیں نیاز اور نذرانے چڑھائے جائیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں. ہماری بھی ویسی عبادت کی جائے جیسے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا جاتا ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے آگے سجدے کیے جائیں یا ان کے آگے جھکا جائے. تو یہ سب جو خود سے چاہتے ہیں ان کو جہنم میں جانا پڑے گا, اور جن لوگوں نے یہ خواہش نہیں کی ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے اس آیت میں کہ جن معبودوں کو تم نے اپنا سہارا سمجھا تھا, کیونکہ وہ لوگ لات منات اور عزا اس کی پوجا کیا کرتے تھے, یہ سب پتھر کی مورتیاں تھیں, غیر عاقل تھیں, اور تم نے جن مورتیوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر رکھا ہے یہ سب جہنم کا ایندھن ہے. حالانکہ ان مورتیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن کیونکہ تم ان کو پوچھتے تھے اس وجہ سے ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جن معبودوں کو تم نے اپنا سہارا سمجھا تھا وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو تو نہیں بچا سکتے آگ میں جانے سے، وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ اور اگر وہ واقعی میں معبود ہوتے تو با اختیار ہوتے، تمہیں جہنم میں جانے سے روک لیتے، لیکن وہ تو خود بھی جہنم میں جا رہے ہیں اور تمہیں بھی جانے سے روک نہیں سکتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عابد اور معبود دونوں ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور پھر وہاں پر وہ لوگ ان کی چیخ و پکار ہوگی جس کا آگے کی آیت میں ذکر کیا گیا ہے، لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون۔ وہاں وہ پھنکارے ماریں گے اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز سنائی نہ دے گی۔ زفیر کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، اور زفیر کہتے ہیں سخت گرمی یا محنت اور تھکن کی حالت میں جب آدمی لمبا سانس لیتا ہے اور اس کو پھر ایک پھنکار کی صورت میں نکالتا ہے تو اسے عربی زبان میں زفیر کہتے ہیں۔ جیسے انسان بہت تھک جائے، کہیں دور دراز سے سفر کر کے آئے یا دھوپ میں چلے اور پھر ایک جگہ بیٹھ کر لمبی سانس لے تو اسے زفیر کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پر ان کا حال یہ ہوگا کہ سزا کی وجہ سے، آگ کی وجہ سے تھک جائیں گے، پریشان ہوں گے اور پھر لمبی چیخیں نکالیں گے۔ انہی شدت غم اور علم کی وجہ سے وہ چیخ اور چلا رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کی آواز بھی نہیں سن سکیں گے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو چیخ و پکار ہوتی ہے یا بچوں کا شور ہوتا ہے تو کتنا وہ ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا ہوتا ہے نا، یعنی انسان چاہتا ہے کہ اس کو سکون ملے، کیونکہ بہت زیادہ شور سے بھی انسان پریشان ہو جاتا ہے، اس کے کانوں کو یہ آوازیں اچھی نہیں لگتی۔ اور جہنم میں عذاب کی ایک شکل اور صورت یہ بھی ہوگی کہ وہاں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، بہت زیادہ شور ہوگا، جس کی بنا پر وہ ایک، یعنی جو عذاب تو وہ جھیل رہے ہوں گے وہ عذاب تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ساتھ میں یہ شور کا عذاب بھی ان کو ہوگا۔ آپ دیکھیں نا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ بچے شور کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز شور نہ کرو، سکون سے بیٹھو، تو سر میں درد ہونے لگتا ہے آوازوں سے، تو یہ آوازیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی بچوں کے شور کی آوازیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ جہنم کی جو آوازیں ہوں گی وہ اس قدر خطرناک ہوں گی، اتنی چیخ و پکار ہوں گی اور سارے لوگوں کا چیخنا چلانا، آپ تصور کریں ذرا کہ کیا سچویشن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے بچائے، انشاءاللہ، آمین۔ تو وہاں زفیر، لمبی سانسیں، چیخنے چلانے کی آوازیں وہاں پر آ رہی ہوں گی۔ آیت 101، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک انھا مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون۔ رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا، تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر وتتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دعا کریں، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے لیے ان کو انعامات ان کو دیے جا رہے ہوں گے، اور وہ آگے بڑھ چڑھ کر اپنے انعامات وصول کر رہے ہوں گے۔ کتنا خوشی کا دن ہوگا نا وہ، اور دیکھا جائے تو یہی تو ہماری خواہش ہے نا ہم سب کی، چاہے کوئی بھی ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ملے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، انعامات سے وہ نوازا جائے۔ اور سب سے پہلی خوبی ہی، یعنی ان کو جو سکون ملے گا کیا ہوگا، لا یسمعون حسیسہا، کوئی قسم کی آواز ان کو، یعنی حسیسہا حس سے ہے، ہا سین سین حس، اور پہلے جو زفیر ہم نے پڑھا تھا زائی فا اور را زفر، وہ اس کے معنی تھے، وہ روٹ ورڈ تھا زفر، اور یہاں پر حسیسہا ہا سین سین سے کسی بھی چیز کو محسوس کرنے کی قوت یا صلاحیت، ہم کہتے ہیں نا اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی یا اس کے حس نے اس کو الرٹ کر دیا، تو وہاں پر ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کسی آوازوں کا، سکون ہی سکون ہوگا، پیس فل خاموشی، پن ڈراپ سائلنٹ ہم جس کو کہتے ہیں نا۔ اور دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ تصور ہی نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ یہاں پر اگر انسان خاموش بھی رہے تو ہوائیں چلتی رہتی ہیں یا کسی نہ کسی چیز کا شور یا آواز ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جنت میں جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگ ہوں گے ان کو ان آوازوں کا تھوڑا سا ادراک بھی نہیں ہوگا، انہیں چھوئے گا بھی نہیں احساس کہ کہیں سے کوئی آوازیں آ رہی ہیں. اور مشتحت انفسهم خالدون، جو کچھ ان کے نفس چاہتے ہوں گے، جو کچھ ان کا دل چاہتا ہوگا، وہ سب کچھ ان کو مل جائے گا، اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے. سبحان اللہ، دنیا میں آپ سوچیں ذرا، کتنا بھی انسان کوئی بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز نہیں حاصل کر سکتا، اس کو ہر چیز نہیں مل سکتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان نہ نیند خرید سکتا ہے، نہ چین خرید سکتا ہے، نہ سکون خرید سکتا ہے، نہ خوشیاں خرید سکتا ہے، نہ کسی کی محبت کو وہ خرید سکتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو یہاں پر جنت میں ایسا ہوگا کہ جو کچھ اس کا دل چاہے گا وہ اس کو حاصل ہو جائیں گی. پھر وہاں پر اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ انتہائی گھبراہٹ کا دن ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، کیونکہ جو محشر کا دن ہوگا، جس وقت سارے لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وہ انتہائی گھبراہٹ کا دن ہوگا. اس وقت نیک لوگوں پر ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ ان کی توقعات کے مطابق ہو رہا ہوگا. ایمان، عمل صالح کی جو پونجی لیے ہوئے وہ دنیا سے گئے تھے، اس وقت اللہ کے فضل سے ان کی اسی قربانی کی، ان کی اسی نیکی کی ان کو جزا مل رہی ہوگی، بہترین صلہ مل رہا ہوگا. اس وقت ان کو خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ پریشان ہوں گے. ان کے دلوں میں امیدیں ہوں گی، ان قریب ان کو وہ سارے جو کچھ انہوں نے کیے تھے دنیا میں اعمال، ان سب کا بدلہ مل جائے گا. تو وہ بڑی گھبراہٹ کا وقت، یا تو ہو سکتا ہے جب سور پھونکا جائے گا، یا وہ موقع جب جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا، یا اسرافیل علیہ السلام سور پھونک رہے ہوں گے، پہلا یا دوسرا کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو ان سارے وقتوں پر، یعنی جب ہر موقع جو ہوگا، قیامت جب قائم ہوگی اور اس کے ہر موقع پر جب لوگوں پر گھبراہٹ طاری ہوگی، تو یہ جو نیک عمل کرنے والے، ایمان والے لوگ ہیں، ان پر کوئی قسم کی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو سب سے بڑی بات کہ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ فرشتے ان سے آگے بڑھ بڑھ کر مل رہے ہوں گے اور کہیں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، اور آج وعدہ کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا ہے، آپ بتائیں. پورا قرآن جب ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم اس میں جنت کے بارے میں وعدہ دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کا وعدہ کیا جاتا ہے جنت کا تم سے. تو یہ سارے وعدے سچ ثابت ہوں گے. وہ یہ دن ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرے گا. پھر اور اس وقت کی ہولناکی کو بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی عظمت اور اس کی حیبت کا احساس دلایا گیا ہے کہ تم سوچو تو صحیح کہ وہ رب تمہارا کیسا رب ہے، تم کیسے اس کی نافرمانی کر سکتے ہو، اور تم کیسے اس کے انعامات کی لالچ میں آگے نہیں بڑھتے ہو. وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم نتوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین. وہ دن جب کہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے. یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے، اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے. یعنی یہاں پر ایک مثال سے بات سمجھائی گئی ہے کہ جس طرح کاتب لکھنے کے بعد اوراق رجسٹر میں لپیٹ کر رکھ دیتا ہے، جیسے دوسرے مقام پر ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر میں، والسماوات متویات بیمینی، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. تو سجل کے معنی دراصل ہوتے ہیں صحیفے یا رجسٹر کے ہیں، اور للکتب کے معنی ہیں علل کتابی بمعنی المکتوب. تو مطلب یہ ہوا کہ کاتب کے لیے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ لینا جس طرح آسان ہے، اسی طرح اللہ کے لیے آسمان کی وسعتوں کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ اس سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کریں، اور سوچیں کہ وہ ہمارا رب آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا جس طرح سے اوراق لپیٹے جاتے ہیں تمار میں. آپ کو یاد ہوگا نا، پہلے جو لکھنے کا طریقہ تھا تو ایک اسٹک ہوتی تھی، اور اس میں جو کپڑا ہے جس پر لکھا جاتا تھا، یہ جو اوراق تھا اس پر لپیٹ دیے جاتے تھے. ابھی بھی آج بھی ہوتا ہے ایسا کہ لکھ لیا جاتا ہے، اس کو راؤنڈ گول 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 اس طرح سے اسی اسٹک میں، جو راؤنڈ والی اسٹک ہوتی ہے، گول سی لکڑی ہوتی ہے، اس میں پیپر کو لپیٹ دیتے ہیں، رول کر لیتے ہیں. تو رول کرنا جس طرح سے آسان ہے پیپر کو اس اسٹک میں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان کو لپیٹ لینا کوئی مشکل کام نہیں. سبحان اللہ، کیسا ہمارا وہ رب ہے، اور ہم کو اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کے آگے فوراً سجدے میں گرنا چاہیے کہ واقعی میں اس کی عظمت اور اس کی کبریائی کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. بس اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف تو ویسے ہی ہے جیسے خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تعریف فرمائی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے. اور یہاں پر زمین کی وراثت سے مراد اور نیک بندوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یعنی جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز، یہ سب ہو سکتے ہیں کہ جو نیک بندے ہوں گے وہی زمین کے وارث ہوں گے. اور یہاں پر اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے کہ جن کو بھی حکومت ملے وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں یا وارث ہیں زمین کے، نہیں. بلکہ اگر نیک بندوں کے ہاتھ میں دنیا کے زمام کار آ جائے تو وہ دنیا کا نظام صحیح سلامت کر دے. تو یہاں پر زبور ہم جانتے ہیں کہ پہلی کتابوں میں سے تھی اور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، لیکن زبور کے ویسے جو معنی ہوتے ہیں صحیفے کے ہوتے ہیں، اوراق جس پر کوئی چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو آسمانی کتابیں جو بھی تھیں ان سب میں دراصل یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ زمین کے وارث نیک بندے ہوں گے. اور بعض مفسرین نے یہاں پر خیال ظاہر کیا ہے کہ اس سے مراد جنت ہے، اور بعض نے یہاں پر اس سے مراد لیا ہے کہ ارض کفار، یعنی اللہ کے نیک بندے زمین میں اقتدار کے مالک ہوں گے. اور اس میں واقعی میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان جب تک اللہ کے نیک بندے بنے رہے وہ دنیا میں با اقتدار رہے، سرخرو رہے، اور آئندہ بھی جب کبھی وہ اس صفت کے حامل ہوں گے یعنی نیک ہوں گے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا کہ زمین کا اقتدار انہی کے پاس ہوگا. تو آج جو مسلمانوں کی محرومی ہمیں نظر آتی ہے حکومت سے، اقتدار سے، تو دراصل یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ آج ویسے صالحین اور نیک اور مومن بندے نہیں رہے ہیں. تو یہ دراصل جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے زمین کی وراثت کا، یہ مشروط ہے، یعنی شرط کے ساتھ ہے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ بندوں کا صالح ہونا، نیک ہونا ضروری ہے. تو جب اس شرط کے مطابق جب مسلمان اپنی اس خوبی سے محروم ہو گئے تو اقتدار سے بھی محروم کر دیے گئے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اقتدار نصیب ہو زمین کا، اس کے وارث بنے، تو پھر ان کو ویسے ہی صالح بننا پڑے گا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی یا ان ضابطوں کا پابند رہنا پڑے گا. یعنی لوگوں کے ذہن میں تصور یہ بیٹھ گیا ہے کہ اسلام میں حکومت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یعنی جو نیک بندے ہوں گے انہوں نے مسجد میں ایک طرف اللہ اللہ کرتے بیٹھے رہنا چاہیے، ان کو حکومت سے، سیاست سے بھلا کیا سروکار ہو سکتا ہے. پھر وہی والی بات ہوتی ہے کہ اگر ہم صرف دنیا داروں کے ہاتھ میں دنیا کا نظام دے دیں تو پھر کیا باقی رہے گا آپ بتائیے. جب دنیا دار لوگوں کے راج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو نام کے، تو آج ان کا ظلم و ستم ہم پوری دنیا پر دیکھ رہے ہیں کہ جدا ہو جائے جب دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تو نیک اور صالح لوگ ہوں گے تو عدل اور انصاف ہوگا، دنیا ظلم اور ستم سے بچ سکے گی. اور اگر نافرمان لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے تو پھر آج جو حال ہے دنیا کا ہم دیکھ رہے ہیں. اور آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے سلیمان علیہ السلام کا دور، داؤد علیہ السلام کا دور، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی بخشی تھی، نبوت سے بھی سرفراز کیا تھا، کیسے انہوں نے صالح نظام قائم کیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، کس طرح سے عدل اور انصاف تھا ہر طرف. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بات کی فکر کرتے رہتے تھے کہ اگر دریائے نیل و فرات پر کوئی بکری بھی اگر پریشان ہے یا اسے اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو عمر سے پوچھ ہوگی، اتنا ان کو فکر کھائی جاتی تھی اس بات کی کہ اگر عدل اور انصاف نہیں ہو رہا ہے تو وہ عمر سے پوچھ ہوگی اس بات کی. تو جب ایسے نیک اور صالح بندے حکمراں بنیں گے تو ہر طرف عدل اور انصاف ہوگا، زمین پر سکون، چین اور آرام ہوگا. اور پھر جو بات یہ بتائی گئی کہ اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ، کہ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، تو دراصل یہ قرآن کی بات کہی جا رہی ہے. یعنی اس سے مراد قرآن ہی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بھی دراصل مسلمانوں کے لیے فائدے کی اور اس کی بات بتائی گئی کہ جو لوگ نیک ہوں گے، جو خشوع اور خضوع سے اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے اور شیطان کی خواہشات پر اپنے آپ کو جھکانے والے نہ ہوں گے، شیطان کے مقابلے میں اللہ تعالی کی اطاعت کو ترجیح دینے والے ہوں گے، ان کے لیے اس میں بڑی خبر ہے. یعنی قرآن بھی وہی تعلیم ہمیں دیتا ہے جو پہلی کتابوں میں تھی کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور قرآن میں بھی یہی خبر دی گئی ہے. ایکچولی جو زبور ہے، زبور زبر سے نکلا ہے، اور زبور یا زبر، دراصل صحیفوں کو یا کتابوں کو کہا جاتا ہے یا اوراق کو کہا جاتا ہے۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے 107، چونکہ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ایک بدشگونی سمجھتے تھے یا کہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، ہمارے خاندان جدا ہو گئے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا جواب دیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو تم کو بھیجا ہے تو یہ دراصل دنیا والوں کے حق میں ہماری رحمت ہے۔ سبحان اللہ، واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث کیا جانا یہ تمام دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، کیونکہ آپ جو تعلیم لے کر آئے تھے وہ تعلیم کیا تھی؟ کہ لوگوں کو جہنم سے بچانا اور ان کو ان کی کامیابی یعنی جنت کی طرف لے کر جانا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت صرف عرب کے لوگوں کے لیے نہیں تھی یا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے تھی، اور رحمت للعالمین کہا گیا کہ تمام عالم کے لیے۔ اور کیوں یہ تھی؟ کیونکہ ایک تو آپ مبعوث کیے گئے پوری انسانیت کے لیے، اور یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی ہے کیونکہ آپ نے آ کر غفلت میں پڑی ہوئی دنیا کو چونکایا، اسے وہ علم دیا جو حق اور باطل کا فرق واضح کرتا ہے، آپ نے لوگوں کو راہ بتائی کہ کون سی راہ ہے جو سلامتی کی راہ ہے، کون سی راہ ہے جو تمہیں نقصان پہنچائے گی، اور کون سی راہ ہے جو تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ کیونکہ کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس شخص نے ہمارے اندر پھوٹ ڈال دی ہے، ناخن سے گوشت جدا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نادان لوگو، تم جسے زحمت سمجھ رہے ہو در حقیقت یہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اور واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رحمت ثابت ہوئے، تو ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ خود بہت رحم کرنے والے مہربان تھے، کیونکہ حدیث میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں کہ انی لم ابعث لعانن وانما بعثت رحمتن، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں کسی پر لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں بلکہ میں تو رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہداتن، صحیح الجامع صغیر، کہ میں تو رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خود ایک رحمت کا ذریعہ تھی، اور آپ لوگوں پر ظلم ستم کرنے والے نہ تھے، نہ لعنت کرنے والے تھے، نہ بد دعا دینے والے تھے، اور اسی لیے دوسرے مسلمانوں کو بھی منع کیا گیا کہ کسی مسلمان کو لعنت نہ کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے، ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی پر آپ نے اف تک نہیں کیا، آپ کو کتنا کچھ ستایا گیا، کتنا کچھ آپ کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا، نہ ظلم کا جواب ظلم سے دیا، بلکہ ہمیشہ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو آپ جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جہان والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو مبعوث فرمایا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، آپ کی وجہ سے جو برکات تھیں، پوری نوع انسانی کے لیے دراصل ایک رحمت ہے، اور آپ کی ذات اور آپ کی ذات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی پر دراصل رحم فرمایا۔ آپ ہی کے ذریعے سے غفلت میں پڑی ہوئی اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایسا علم نصیب ہوا جو حق اور باطل کی راہوں کو سمجھنے کے لیے سیدھی راہ دکھاتا ہے اور اس راہ پر چلاتا ہے۔ دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی ہم کو ساری باتیں معلوم ہوئیں، زندگی کیسے گزارنا ہے، اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے، اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، کون سا راستہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کون سا راستہ نقصان دہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں وہ ہماری دنیا ہی کو نہیں سدھارتے یا دنیا ہی کو خوبصورت نہیں بناتے بلکہ آخرت کو بھی سدھارنے کا باعث ہیں۔ اور پھر آپ کی مہربانی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی جو ایمان لانے والوں کے لیے باعث رحمت اور باقی دوسروں کے لیے بھی رحمت تھی، یعنی ضروری نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب تک آپ ان کافروں کے درمیان موجود ہیں اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند تھی کہ آپ کو خود ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ کہف میں کہ فلعلک باخع نفسک، کہ اے نبی کہ تم ان کی فکر میں اپنی جان کھلا دو گے، یعنی اتنی زیادہ آپ کو فکر تھی اپنی امت کی، اپنے لوگوں کی، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، کہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ یہ سب کے سب آگ سے بچ جائیں۔ یہ سب کے سب جہنم سے بچ جائیں۔ اور اسی فکر میں آپ کی جان گھلی جا رہی تھی، اسی فکر میں آپ نے دن رات ایک کیے ہوئے تھے۔ یعنی آپ کی کیسی رحم دلی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو آپ کے دشمن تھے ان کے لیے بھی آپ نے اچھے انجام ہی کا سوچا۔ کیونکہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، بخاری کی حدیث سے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور لوگوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ روشن کی اور جب اس کی روشنی ارد گرد پھیل گئی تو کیڑے اور پتنگے اس آگ میں گرنے لگے۔ اب وہ شخص انہیں آگ سے دور ہٹانے لگا تاکہ جلنے سے بچ جائیں، مگر وہ مانتے ہی نہیں اور اس آگ میں گھستے گرتے اور مرتے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں آگ سے دور کھینچتا ہوں اور کہتا ہوں کہ دوزخ سے بچ جاؤ، لیکن لوگ ہیں کہ سنتے ہی نہیں اور اس میں گرے پڑتے ہیں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے رحمت تھی، یہ آپ جہان والوں کے لیے رحمت تھے۔ اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ آپ کو تکلیفیں دیتے رہے، آپ تکلیفیں سہتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اللہ کے حکم سے توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اور آپ کی یہ دعوت دینے کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ جو بھی موحد ہوگا، جو بھی کلمہ گو ہوگا، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، بہرحال چاہے وہ کتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، آخر کار اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور پھر آخر میں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو واقعی میں اللہ کے رسول کی ذات ہمارے لیے کہ رحمت ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ بتائیں۔ پھر وہ رسول رحمت کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ابو لہب کے بیٹے نے آ کر اللہ کے رسول کے منہ پر تھوکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے رسول کے منہ پر نہیں آیا، اس نے آپ کی چادر پکڑ کر کھینچی، آپ کا کرتا پھاڑ دیا، لیکن وہ رسول رحمت، آپ نے کوئی اس کے اوپر نہ ہاتھ اٹھایا نہ اس سے بدلہ لیا۔ امیہ بن خلف ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کو دیکھتے ہی گالیاں بکنا شروع کر دیتا تھا، لان تان کرتا تھا، آپ نے اس کے جواب میں ہمیشہ خاموشی اختیار کی، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ ویل لکل ہمزۃ اللمزۃ۔ پھر ابو جہل کو ہم دیکھ لیتے کہ ابو جہل کا تو ایسے لگتا ہے گویا کہ مشن ہی یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے۔ حرم میں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بدتمیزی کرتا، بد زبانی کرتا، برا بھلا کہتا، بے عزتی کرتا۔ اس کے ہمیشہ کے جواب میں اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب آپ کے چچا کو پتہ چلا کہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی ہے تو وہ برداشت نہ کر سکے اور ابو جہل سے بدلہ لینے گئے۔ عبی بن خلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بوسیدہ ہڈی توڑ کر اللہ کے رسول کے سامنے آتا اور مذاق اڑاتا، اور اس نے وہ ہڈی چورا چورا کر کے یہ توڑ کر اللہ کے رسول کی طرف اڑائی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ جب اللہ کے رسول کے بیٹے عبداللہ فوت ہوئے تو ابو لہب، عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل، ان سب نے آپ کو جڑکٹا کہا، تانا دیا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے بدلے میں کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جواب ارشاد فرماتا ہے، ان شانیہ کا ہو الاکتر۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صبر و تحمل کی، افو درگزر کی مثالیں دیکھیں کہ 13 سالہ زندگی میں آپ کا کیا کتنا کچھ مذاق نہ اڑایا گیا، آپ کو گالیاں دی گئیں، تانے دیے گئے، آپ کے گھر کے سامنے غلاظت اور گندگی ڈالی جاتی، آپ کی توہین کی جاتی، بے عزتی کی جاتی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کی دعوت کو قصے اور کہانیاں کہا جاتا، آپ کو مجنون کہا گیا، شاعر کہا گیا، کاہن کہا گیا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، آپ کو گمراہ اور بے دین کہا گیا، آپ کے اوپر پتھر پھینکے گئے، لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکایا گیا، آپ کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان سارے مظالم کا جواب کیا ملتا ہے، آپ خود بتائیے۔ تعصب سے پاک ہو کر اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریے اور پوری زندگی آپ کی دیکھیے، یعنی یہ 23 سالہ زندگی نہیں جو نبوت والی زندگی تھی، بلکہ آپ کی پوری 63 سالہ زندگی دیکھیے، نبوت سے پہلے کی بھی زندگی۔ کہیں پر بھی آپ کو آپ کی اللہ کے رسول کی سیرت میں کہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو جواب دیا ہو، کبھی کسی سے بدلہ لیا ہو؟ تو صرف کچھ موقع ایسے تھے کہ جب آپ نے صرف زبان سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن وہ بھی بہت ہی شریفانہ طریقے سے، اخلاق کا اعلیٰ ترین مظاہرہ کر کے۔ اور جب پڑوس والے آپ کے اوپر ظلم و ستم کرتے، کانٹے بچھاتے یا غلاظت پھینکتے، تو آپ صرف اتنا جملہ کہتے، اے بنو عبد مناف، یہ کیسی ہمزائیگی ہے؟ یہ تھا آپ کا رد عمل، سوچیے ذرا کہ اتنی اذیت ناک بدتمیزی کا صرف یہ جواب۔ پھر جو ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کر کے اونٹ کی اوجھڑی آپ کی پیٹھ پر رکھ دی اور خود کھڑے ہو کر کہہ کہہ لگانے لگے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں دوڑی ہوئی اور وہ اوجھڑی ہٹائی انہوں نے اور سارے لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے، اور اس کے جواب میں صرف اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا، اللہم علیک بی قریش، یا اللہ تو قریش سے نپٹ لے۔ کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تو وہ لوگ جو آپ کے اوپر ظلم و ستم کر رہے تھے، آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، بدتمیزی کر رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کی رحمت، آپ کی نرم دلی، آپ کی مہربانی اور آپ کے اخلاق کی تعریف تو خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کی کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کئی جگہ قرآن میں فرماتے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی شاید تم اس غم میں اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ سورہ شورا میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اے نبی شاید تم اس غم میں اپنی جان ہلاک کر ڈالو گے کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو آپ سوچیں ذرا کہ ایک طرف تو یہ لوگ ہیں جن کا ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور دوسری طرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جان کو یہ غم کھایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، جہنم سے کیوں نہیں بچ جاتے۔ کیا کبھی کوئی اپنے دشمن کے لیے بھی اتنی خیر خواہی چاہے گا کہ دشمن آپ کو باتیں سنا رہا ہے، دشمن آپ کی جان کے در پہ آزار ہے، دشمن آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ اس کے لیے چاہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہونے سے بچ جائے، وہ آگ میں نہ گرے؟ یہی تو وہ خیر خواہی تھی، یقین جانیے یہی وہ خیر خواہی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کی دعوت کہاں سے کہاں پھیلتی چلی گئی۔ اور آج ہمارے اندر وہ، ہمارا دل ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، ہم تو ٹٹ فار ٹٹ والا معاملہ کرتے ہیں کہ جیسا کسی نے کیا ہے ہمارے ساتھ ہم ویسا ہی کریں گے اس کے ساتھ۔ بلکہ یہ لفظ میں نے شاید تھوڑا سا چھوٹا بول دیا، ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس نے ایک سنائی ہے، ہم 10 سنائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ طائف کا واقعہ کتنا مشہور واقعہ ہے، کہ اتنا المناک واقعہ تھا کہ آپ کی جوتیاں لہو لہان ہو گئی تھیں، آپ کے پیر لہو لہان ہو گئے تھے اور جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں، اور جس پر فرشتوں کے بھی حوصلے جواب دے گئے۔ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو کر کہتا ہے جبریل امین کے ساتھ کہ آپ حکم دیں، میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ابھی ان کو کچل کر رکھ دیتا ہوں۔ لیکن رحمت للعالمین، رؤوف الرحیم، سید المرسلین تحمل سے فرماتے ہیں کہ نہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ عزوجل ان کے نسل سے ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو ایک اللہ کی بندگی کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ اپنے دشمنوں کے لیے رحمت اور شفقت کا یہ جذبہ اور یہ حوصلہ ہے، کوئی تاریخ انسانی میں اس کی مثال؟ جنگ بدر کے بعد عمیر بن وہب جمحی اور صفوان بن امیہ دونوں حطیم میں بیٹھ کر اللہ کے رسول کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں۔ عمیر بن وہب جمحی آتا ہے مدینہ میں، تلوار اس کے ہاتھ تنگی ہوئی ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور آ کر اللہ کے رسول سے ملنے کا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے کہ آنے دو۔ جب اس سے پوچھنے کہ کیوں آئے ہو تو کہتے کہ اپنے بیٹے کو جو کہ بدری قیدیوں میں سے تھا اس کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اچھا یہ تلوار کیسی؟ اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو وہ منصوبہ بتا دیا جو ان دونوں نے حتیم میں بیٹھ کر بنایا تھا۔ وہ کہتے کہ واقعی میں آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کو یہ خبر صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، کیونکہ یہ گفتگو صرف میں نے اور صفوان نے کی تھی، کوئی اس پر گواہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ بات بتائی ہے اور اسی وقت کلمہ توحید کی گواہی دی، اور اللہ کے رسول نے اس کے قتل کے ارادے پر کوئی مواخذہ نہیں کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کو قرآن مجید پڑھاؤ اور اس کا قیدی چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، سوچیں ذرا۔ پھر یمامہ کا جو حاکم تھا سمامہ بن اسال، کہا جاتا ہے کہ کئی صحابہ کرام کو قتل کر چکا تھا اور مسلم کذاب کے حکم پر اب بھیس بدل کر آیا تھا اللہ کے رسول کو قتل کے ارادے سے۔ صحابہ کرام کے ہاتھوں گرفتار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے اس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، مجھ سے کیسی توقع رکھتے ہو؟ کہنے لگا، خیر کی توقع رکھتا ہوں، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو خونی مجرم کو قتل کرو گے، احسان کرو گے تو مجھے قدردان پاؤ گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو جتنا چاہو دوں گا۔ اللہ کے رسول نے خاموشی اختیار فرمائی۔ دوسرے روز بھی یہی گفتگو ہوئی، پھر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تیسرے روز بھی یہی گفتگو ہوئی، اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو حکم دیا اسے آزاد کر دو۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ اس کے قتل کے ارادے پر نہ اس کو کوئی سرزنش، نہ اس سے کوئی مواخذہ، نہ کوئی ضمانت طلب فرمائی، نہ کوئی وعدہ لیا، صرف محض احسان کے طور پر اس کو رہا فرما دیا۔ یہ جو سمامہ بن اسال تھے، یہ مسجد نبوی کے قریب ایک کھجور کے باغ میں گئے، غسل کیا اور واپس آ کر اسلام سے ہمکنار ہوئے، مشرف اسلام ہوئے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہی تو آپ کی رحم دلی تھی۔ جو لوگوں کو اسلام لانے پر مجبور کر دیتی تھی. آپ کا یہ اخلاق، آپ کا یہ کریمانہ کردار. کعب بن زہیر کہا جاتا ہے کہ عرب کے عظیم شورا میں سے تھا، ہمیشہ آپ کی ہجو کیا کرتا تھا، یعنی اشعار میں آپ کے خلاف بری باتیں کہا کرتا. فتح مکہ کے موقع پر توہین رسالت کے جرم میں اس کے قتل کرنے کا حکم جاری کیا گیا، لیکن وہ بھاگ نکلا. اس کے بھائی نے جو بجیر بن زہیر تھے اسے خط لکھا کہ جو شخص توبہ کر لے اور اللہ کے رسول سے معافی مانگ لے تو اسے وہ معاف کر دیتے ہیں، اگر اپنی جان کی امان چاہتے ہو تو فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. اس شخص نے بہت سوچا، اس کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے کا فیصلہ کیا. راتوں رات مدینہ پہنچا اور اپنے ایک پہچان والے انصاری صحابی کے یہاں پر رات بسر کی. صبح اپنے میزبان کے ساتھ مسجد میں پہنچ گیا، اللہ کے رسول کے پیچھے نماز ادا کی. نماز سے جب فارغ ہوا تو انصاری نے کعب کو اشارہ کیا اور کعب اٹھ کر اللہ کے رسول کے سامنے جا بیٹھا. آپ کا دست مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعب کو پہچانتے نہیں تھے. کعب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب توبہ کر کے مسلمان ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا طلبگار ہے، اجازت دیں تو اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں، کیا آپ اس کا اسلام قبول فرما لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ارشاد فرمایا، ہاں. کعب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعب تو میں ہی ہوں. یہ سن کر ایک انصاری نے آپ سے کعب کو قتل کرنے کی اجازت چاہی. آپ نے فرمایا، نہیں، اب اس نے توبہ کر لی ہے. سوچیں ذرا کہ وہ شخص جس کے قتل کے فیصلے ہو چکے ہوں گورنمنٹ لیول پر، وہ شخص جو آپ کی بے عزتی کیا کرتا تھا، اپنے اشعار میں توہین کیا کرتا تھا، آپ نے اس کو معاف فرما دیا. یہ کیسی آپ کی سوچ تھی، فکر تھی، یہ کون سا جذبہ تھا، یہ کیا آپ کی خوبی تھی؟ سبحان اللہ. اکرمہ بن ابی جہل، ہم سب جانتے ہیں، ہر جنگ میں، فتح مکہ سے پہلے ہر جنگ میں اللہ کے رسول کے خلاف برسر پیکار رہے. جب فتح مکہ ہوا تو اکرمہ کی بیوی ام حکیم بنت حارث مسلمان ہو گئیں اور اللہ کے رسول کی خدمت میں اپنے شوہر کی جان کی امان طلب کی. اللہ کے رسول نے امان دے دی. اکرمہ اپنی بیوی کے ساتھ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. اللہ کے رسول نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، نہ پرانی کوئی بات ان کے سامنے دہرائی کہ تمہارے باپ نے ایسا کیا تھا، ابو جہل نے، نہیں، کچھ بھی نہیں. صفوان بن امیہ کے بارے میں بھی یہی یاد ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے جانی دشمنوں میں سے تھا، اپنی جان کے خطرے سے مکہ سے بھاگ گیا. عمیر بن وہب نے اس کی جان کی امان طلب کی، اللہ کے رسول نے اسے بھی امان دے دی. یعنی جب صفوان نے وہاں سے فرار اختیار کیا تو جو اس کا دوست تھا عمیر بن وہب، جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے صفوان کے لیے جان کی امان طلب کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت عالم تھے اسے بھی امان دے دی. صفوان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ عمیر کہتا ہے کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے، آپ نے فرمایا، ہاں، عمیر سچ کہتا ہے، اور وہ بھی پھر اسلام میں داخل ہو گئے. اب آپ سوچیں ذرا کہ یہ سارے لوگ جنگ احد میں اللہ کے رسول کے اوپر حملہ کروانے والی ہند، یا وہ وحشی جس نے نیزہ پھینکا تھا، جب یہ سب پہنچتے ہیں اللہ کے رسول کے خدمت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں. ام ہانی کے گھر میں آپ تھے اور ام ہانی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے فلاں فلاں کو پناہ دے دی ہے. آپ نے فرمایا، ام ہانی نے جس کو پناہ دی ہے اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ دو لوگ تھے جن کے قتل کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن ام ہانی نے ان کو پناہ دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی ہے. تو آپ سوچیں ذرا کہ یہ وہ نبی رحمت جنہوں نے فتح مکہ کے وقت اپنے جانے دشمنوں سے کہا تھا کہ اذهبوا فانتم الطلقاء، کہ جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. ساتھ میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص مسجد حرام میں چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے قتل نہ کیا جائے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی قتل نہ کیا جائے. تو یہ نبی رحمت جنہوں نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا، جن کی رحمت سب کے لیے برابر تھی، چاہے وہ کوئی مسلمان ہوتا، چاہے کوئی غیر مسلم ہوتا، چاہے کوئی آپ کا پیار کرنے والا پیارا ہوتا، یا چاہے کوئی آپ کا دشمن ہوتا، لیکن ہر ایک کے لیے آپ کی رحمت برابر تھی. کہا جاتا ہے کہ جب آپ فتح مکہ کے وقت کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور چابی مانگی، عثمان بن طلحہ کا خاندان شروع سے یہ وہ خاندان تھا جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی رہا کرتی تھی، آپ نے عثمان بن طلحہ سے چابی طلب کی، اور یہ عثمان بن طلحہ وہی تھے کہ جب آپ نے ایک دفعہ جب آپ ہجرت کرنے والے تھے تو آپ نے سوچا کہ ایک دفعہ کعبۃ اللہ کے اندر چلا جاؤں. آپ نے عثمان بن طلحہ سے چابی مانگی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا تھا اور بدتمیزی کی تھی آپ کے ساتھ. تو اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا تھا کہ ایک وہ وقت ہوگا کہ چابی ہمارے ہاتھ میں ہوگی اور ہم تم کو دیں گے, اور آج وہ وقت آ گیا تھا فتح مکہ کے وقت کہ اللہ کے رسول نے چابی طلب کی. انہوں نے چابی لا کر فوراً دے دی اللہ کے رسول کو, کیونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا, مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اب باغ ڈور ساری. تو پہلے تو انہوں نے چابی دینے سے انکار کر دیا تھا, لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول نے چابی مانگی, چابی لا کر انہوں نے دے دی, اللہ کے رسول اندر گئے, تمام بت توڑے, بت گرائے, نماز ادا فرمائی, باہر تشریف لائے. تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کوئی آگے آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بیت اللہ کی چابی ہمیں دے دیجیے. اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ اور ابھی یہ نان مسلم ہیں. وہ حاضر ہوئے تو فرمایا عثمان یہ لو اپنی چابی, آج کا دن نیکی اور وفا کا دن ہے. اور عثمان بن طلحہ اسی وقت مسلمان ہو گئے. سوچیں ذرا, کیونکہ اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ چابی ہمارے پاس ہوگی اور ہم خود تم کو چابی دیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ آج وفا کا دن ہے, نیکی کا دن ہے. یہ تھے وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے واقعات ہیں, کتنے واقعات ہیں, ہم تو احاطہ تحریر میں لا سکتے ہیں نہ اپنی زبان پر لا سکتے ہیں. کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. غزوہ حنین میں 6000 مشرق قیدی بن کر آئے. آپ نے نہ صرف ان تمام قیدیوں کو بغیر فدیے کے آزاد کر دیا, بلکہ ہر قیدی کو ایک ایک چادر بھی ہدیے کے طور پر دی. تو اللہ کے رسول کی سیرت کے کون کون سے پہلو ہیں جس کو ہم بیان کریں؟ ہماری زبان قاصر ہے اس سے بیان کرنے سے, پھر بھی وہ رسول رحمت پر آج الزامات لگائے جاتے ہیں, کارٹون بنائے جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, لیکن کیا اس رسول کی سیرت ہم نے کبھی پڑھی ہے؟ ہم نے کبھی ان کے زندگی کے اس پہلو پر غور کیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی, آپ کے اخلاق کیسے تھے, اور کیا ہم نے اس کا کچھ حصہ اپنے اندر لانے کی کوشش کی؟ کیا آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں؟ کیا آج ہم دشمن تو دور کی بات ہے, چلے دشمن تو چھوڑے, ہم اپنے دوستوں کو بھی نہیں بخشتے, ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بخشتے کہ فلاں وقت انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا, ہم بھی ان کے ساتھ بدلہ لیں گے. اللہ کے رسول نے تو کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا. سب سے زیادہ رحیم اور شفیق, اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سب سے زیادہ رحیمانہ برتاؤ, بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے, اس کی خبر گیری کرنے والے. تو اللہ کے رسول کی ذات مبارک بلا امتیاز ہر ایک کے لیے سرتاسر رحمت تھی. خود اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور واقعی میں آپ ویسے ہی تھے. دوسری بات, جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے آج کل وہ بالکل غلط اور باطل ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ اسلام صرف اور صرف اپنی اعلیٰ اور عرفہ تعلیمات کے باعث پھیلا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق اور کردار کی وجہ سے. تو ایک نہیں کئی ایسی مثالیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو بڑی فراخ دلی سے معاف فرمایا. 23 سالہ جو نبوت کی زندگی ہے اس میں ہی آپ کا کردار ہم کو ایسا نہیں ملتا, بلکہ آپ کی پوری 63 سالہ زندگی میں ہمیں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں اللہ کے رسول نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ لیا ہو, یا کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہو, یا کسی کو ناحق قتل کیا ہو, یا کبھی کسی کو گالی دی ہو, یا کبھی کسی پر لان اور تان کیا ہو, یا کبھی کسی کو اپنی زبان سے ناشائستہ کلمہ کہا ہو, یا کبھی کسی کا مذاق اڑایا ہو. کبھی بھی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واقعی میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپ کے سیدھا تر کردار کے اس پہلو کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں, اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں, تاکہ آج ہمارے اخلاق اور کردار کی وجہ سے یہ دین پھیلتا چلا جائے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون, ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا رب صرف ایک رب ہے, پھر کہ تم سر اطاعت جھکاتے ہو. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ, اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علی الاعلان تم کو خبردار کر دیا ہے, اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون, اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآواز بلند کہی جاتی ہیں, اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔ قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، آخر کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور لوگوں تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دراصل آخر میں بات یہ کہی جا رہی ہے سورہ کے اختتام پر کہ یہ جو وحی آ رہی ہے، یہ جو رسالت ہے، تو اس میں دراصل بتایا گیا ہے کہ اصل جو کامیابی ہے اور اصل جو رحمت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو اپنا رب مانو، شرک سے بچ جاؤ، اور اللہ کے رسول کو پیغمبر مان لو، کیونکہ یہ جو وحی آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وحی میں کیا تعلیم دی گئی ہے کہ تمہارا رب ایک ہی رب ہے، تم اس بات پر سر اطاعت جھکا دو، یعنی اپنے سر کو جھکا لو اور اطاعت قبول کر لو، اور پھر اگر وہ یہ بات نہیں مانتے اس وحی کے آنے کے بعد بھی، تو پھر تم خبردار کر دو کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یعنی قیامت کا وعدہ۔ کیونکہ وہ لوگ اس بات پر بھی مذاق بناتے تھے کہ اچھا تم جس بات کی دھمکی دے رہے ہو وہ آتی کیوں نہیں ہے پھر، یا ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آ رہا، اس کا مطلب نعوذ باللہ تم غلط بات کہہ رہے ہو۔ تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں، مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کا وقت قریب ہے یا دور ہے، اور تم جو بھی باتیں کرتے ہو، جو تم فکرے کستے ہو، جو تم طنز کرتے ہو یا تانے دیتے ہو، یا جو سرگوشیاں کرتے ہو، جیسے کہ شروع میں اس سورے کے شروع میں کیا گیا تھا اس کا ذکر، کہ وہ لوگ وہاں پر مشورے کیا کرتے تھے، سرگوشیاں کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول پر باتیں بناتے تھے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ جو باتیں تم چھپا کر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، اور جو تم زور سے کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے، اور یہ نہ سوچو کہ اس کے بارے میں تم سے باس پرس نہ ہوگی، تم سے ضرور باس پرس کی جائے گی۔ اور یہاں پر فتنے میں پڑنے کی جو بات ہے کہ یعنی تم اس کے دیر ہونے کی وجہ سے، نہیں وہ عذاب جو نہیں آ رہا ہے، قیامت نہیں آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تو دیر اس لیے کی جا رہی ہے کہ تمہیں سنبھلنے کا موقع مل جائے، مہلت دی جا رہی ہے، اور اگر جلد بازی کی جاتی تو ایسا ہوتا کہ پھر تم کو فوراً پکڑ لیا جاتا، تو تم اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ نبی کی باتیں جھوٹی ہیں، اگر یہ سچا نبی ہوتا تو اللہ کی طرف سے جو عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے وہ کبھی کا آ چکا ہوتا، تو دراصل یہ چیز تمہیں فتنے میں ڈال رہی ہے۔ تو یہاں پر دراصل جو قریب ہے یا دور ہے تو وہ قیامت کا وعدہ ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو، تو وہ وقت قریب ہی آنے والا ہے، اور اس وعدے میں دیر ہونے کی وجہ تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے کہ تم کو خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مہلت دی جائے، اس کے بعد پھر رسی کھینچ لی جائے۔ میرے بارے میں جو تم باتیں تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو سب کی خبر ہے۔ اور اب جیسے کہ ہر رسول کا طریقہ کار رہا ہے، جیسے نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا، تو اللہ کے رسول سے بھی یہ دعا کروائی جا رہی ہے کہ قال ربکم بالحق، کہ اے میرے رب اس بارے میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور یہ کفار، یہ سرداران قریش جو بھی باتیں بناتے ہیں یا جو بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، جو رحمان ہماری مدد کرنے والا ہے، اس کے حوالے ہم نے اپنا معاملہ کر دیا۔ اور ایک دائی کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ لوگ کتنی بھی مخالفتیں کر رہے ہوں، کچھ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہوں، یا جو بھی چالیں چل رہے ہوں، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے کون کافی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت میں جو بھی باتیں آئیں وہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے والا بنا اس پر، اور اس میں جو کمی بیشی ہو گئی ہے، جو غلطی ہوئی ہے، وہ ہماری اپنی ذات کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے۔ اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صورت بھی کمپلیٹ کروا دی۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمارے لیے قیامت کے دن اجر کا باعث بنائے، اور اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔
فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.